السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 163، چھٹا پارا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. اسی طرح ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، اس کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی. وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی. چونکہ اہل کتاب میں سے خاص طور سے یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا رہے تھے، یہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ وحی وہ وحی نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو تو ہم مانیں گے، اور قرآن چونکہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. وہ کہتے تھے کہ ہم تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور تورات چونکہ اللہ کی کتاب تھی اور وہ بیک وقت ایک ہی ساتھ تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہو گئی تھی، تو اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ بھی ایک ساتھ تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہو جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان کے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ قرآن دراصل اسی روشنی کا حصہ ہے، اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی ہے جو پچھلے تمام انبیاء لے کر آئے، جو روشنی، جو نور، جو وحی پر مبنی تعلیمات دوسرے انبیاء لے کر آئے تھے، قرآن دراصل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ روشنی، یہ تعلیمات اسی علم کے منبع سے نکلی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کی طرف بھیجے تھے، اور ان تمام انبیاء میں کہ تم نوح علیہ السلام کو تو مانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، ان تمام نبیوں کو تم مانتے ہو، لیکن وہی چیز اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی تو پھر آخر تم کیوں نہیں مانتے؟ اور ایک اور بات یہاں بتائی جاتی ہے کہ شروع زمانے سے ان یہود اور نصارہ کا ایک پروپیگنڈا رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی شخصیت کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کریں، حالانکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. خود قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، قرآن میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ناحق ضد اور ہٹ دھرمی اور انعد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا. اور آج بھی یہ پروپیگنڈا بہت زور و شور سے وہ چلاتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر تو آپ کو آرام سے ایسی چیزیں مل جائیں گی. ہماری جو نئی جنریشن ہے، کل ہی ایک خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھی، وہ ڈاکٹر ہیں اور ان کی بیٹی بھی اسی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، تو وہ کہتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے مجھ سے ایک عجیب سا سوال کیا اور آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کا کیا جواب دوں. اور وہ اس بات پر، یعنی اس بات پر وہ فورس کر رہی ہے کہ یہ بات جو لکھی ہوئی ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے مسلمان نوجوان بچوں کے ذہنوں کو ایک طرح سے کس طرف موڑا جا رہا ہے. اور وہ سوال یہ تھا کہ ان کی بچی نے ان سے پوچھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے فاؤنڈر آف اسلام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر ہیں، یعنی اسلام کو پیش کرنے والے، اسلام کو انٹروڈیوس کرنے والے، اسلام کے موجد، یعنی دین کے موجد ایجاد کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نعوذ باللہ. اور یہ پروپیگنڈا ایسے وہ ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں، اور یہی اس وقت بھی وہ اعتراض یہی کرتے تھے کہ یہ نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ نئی چیز ہے. اور آج بھی اسی طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. تو یہ جملہ بہت ہی غلط ہے. جیسے پچھلے لیسن میں بھی آپ لوگوں سے کہا تھا میں نے کہ محمدن لا نہیں کہنا چاہیے ہم کو کبھی بھی. اللہ کے رسول نے نہیں شریعت بنائی, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی احادیث سے مل کر شریعت بنتی ہے, قرآن سے اور حدیث سے مل کر. تو محمدن لا کوئی چیز نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کا پروپیگنڈا ہے. اور وہ دراصل اس بات سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دین کو پیش کرنے والے اونلی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جبکہ اس دین کو کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر آپ دیکھیں گے دونوں دفعہ جو ضمیر آئی ہے اوہینا کی, دونوں دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف آئی ہے. نام ضمیر جو ہے دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہے کہ اوہینا, ہم نے وحی کی. کس کی طرف؟ الیک, آپ کی طرف. کما اوہینا, جیسا کہ وحی کی ہم نے الی نوح, نوح علیہ السلام کی طرف, اور پھر تمام نبیوں کے نام بتائے گئے. تو یہ جو سوچ ہے دراصل یہ سوچ دی جا رہی ہے مسلمانوں کو کہ دین اسلام کے فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی. یہ دلیل ہے کہ یہ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو پچھلے تمام انبیاء آئے تھے, اور جن انبیاء کو تم مانتے ہو, ابراہیم علیہ السلام کو تم مانتے ہو, تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, تو یہ ان پر جو وحی آتی تھی اسی وحی کا ایک یہ سلسلہ ہے جو ہم نے آپ کی طرف کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ قیامت کے دن, پچھلی دفعہ بھی آپ سے وہ حدیث ڈسکس کی تھی کسی سبق میں, کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کی قوم انکار کر دے گی اور مکر جائے گی اور کہے گی کہ ہمیں تو یہ پیغام پہنچا ہی نہیں تھا. تب ہم امت مسلمہ گواہی دیں گے کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ پیغام ان کی قوم تک پہنچا دیا تھا. تو ہم کو تو دوسرے انبیاء کے لیے بھی گواہی ہم کو دینی ہے. تو پھر یہ جو اسلام آیا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ کے رسول خود لے کر نہیں آئے اسے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تب اللہ کے رسول آئے. اور وحی کوئی کسی پر خود سے نہیں آ جاتی. تھوڑا سا وحی کو سمجھنا بھی یہاں پر ہمیں ضروری ہے. آپ دیکھیں گے کہ وحی کے تعلق سے بہت سارے شکوک و شبہات بھی پائے جاتے ہیں کہ وحی کیسے آتی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ وحی کوئی ایسی عام چیز نہیں ہے کہ جو جس کا دل چاہے دعویٰ کر دے کہ ہاں مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. نہیں, وحی کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ خفیہ اور تیز اشارہ, سری اشارہ, سین رے یہ عین سے ہے, سرعت سے. خفیہ یہ تیز اشارہ, یہ لفظی معنی ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی مخصوص بندے کو اپنی طرف سے پیغام پہنچانا اور اس کے دل پر اپنے پیغام کو القا کرنا, یہ اصطلاحی معنی ہے. اور یہ خود سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ ہی جسے منتخب کرے اسی پر یہ وحی آتی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ پاکیزہ خواب تھے. سوتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتا. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اکیلے رہنے لگے. مسلسل کئی راتیں وہاں رہ کر عبادت کرتے. پھر جب توشہ ختم ہو جاتا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوٹ کر آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے. آپ اسی حال میں غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا جس نے کہا اقرا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں. یہ روایت کا ایک حصہ ہے اصل میں طویل حدیث کا, اور یہ روایت آپ کو تمام تقریباً احادیث کی کتابوں میں مل جائیں گی, بخاری میں بھی موجود ہے. اور وحی کے جو مختلف طریقے تھے, کیونکہ یہاں پر اوہینا کہ ہم نے وحی کی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن وحی کی صورت میں نازل ہوا. تو وحی کس طریقے سے آتی تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی جھنکار, اور یہ وحی مجھ پر سخت ناگوار ہوتی ہے. پھر جب فرشتے کی کہی ہوئی بات مجھے یاد رہ جاتی ہے تو یہ موقوف ہو جاتی ہے. اور کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں میرے پاس آتا ہے, مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس کی کہی ہوئی بات یاد کر لیتا ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی اترتی, پھر جب موقوف ہوتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو وحی کے طریقے تھے مختلف قسم کے کہ یا تو آپ کو سچے خواب یعنی ایسے خواب دکھائی دیتے جو اللہ کی طرف سے ہوتے تھے اور وہ حقیقت بن کر سامنے آتے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے نبی کے دل پر بات القا کر دیتا تھا کسی فرشتے کے بغیر، ٹھیک ہے، پھر فرشتے کے ذریعے سے بات ڈالی جاتی اور فرشتہ دکھائی نہیں دیتا تھا آپ کو، آپ کو محسوس ہوتا تھا گھنٹے کی جھنکار سنائی دیتی تھی گھنٹی کی اور آپ سمجھ جاتے تھے کہ وہی نازل ہونے والی ہے، یا پھر فرشتہ کسی انسان کی صورت میں آتا اور پھر وہ بھی صورت ہوتی جو آپ پر وہی آتی تھی، اور تیسری صورت سورہ شعرا میں تینوں یہ ترکیب بتائی گئی ہے جس پر آپ کو وہی آتی تھی، جس طریقے سے کہ وہی کو پہنچانے کے طریقے، جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ طریقہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے بات کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، رسولوں سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی، تو اللہ تعالیٰ دکھائی تو نہیں دیے لیکن اس طرح سے بات ہوئی جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، اس طرح سے بات ہوئی. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی کا ایک وہ بخشا گیا، اعزاز بخشا گیا، اس وقت اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. تو یہ وحی کی مختلف صورتیں تھیں. تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام اور تمام نبیوں پر یہی وحی کی تھی، تو تم ان پر تو ایمان لاتے ہو اور قرآن کا انکار کرتے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ تفریق کیوں، یہ اس طرح کا معاملہ کیوں ہے؟ تم ہمارے رسول جو کہ ہم نے اپنا آخری رسول بھیجا ہے اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس پر جو وحی نازل کی جا رہی ہے اس پر کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ یونس علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے سب لوگ کہ نینوہ کی طرف بھیجے گئے تھے، نینوہ ایک بستی ہے اس کی طرف بھیجے گئے تھے، اور یونس علیہ السلام کی واحد قوم تھی جن کے اوپر آیا ہوا عذاب ٹال دیا گیا تھا. جب یہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور عذاب کا فیصلہ آنے والا تھا، تو اس فیصلے کے آنے سے پہلے یونس علیہ السلام اپنی قوم سے نکل گئے. ادھر جب قوم نے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا تو پہلے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، جب یہ نہیں ملے تو ایک میدان میں جمع ہو کر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، دعا کی، تب اللہ تعالیٰ نے آتا ہوا عذاب ان پر سے ٹال دیا. دوسری طرف یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے، چونکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نکلے تھے، لہٰذا ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے. وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دی اور واپس اسی بستی کی طرف، نینوہ کی طرف ہی انہیں پھر رسول بنا کر بھیجا. اسی طرح سے وہ آتے ہی نا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. زبور کسے کہتے ہیں؟ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل ہوئی تھی اس پر تو تم ایمان لاتے ہو، اور زبور ایک ساتھ یکبار کی نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس پر تو تم ایمان لاتے ہو اور قرآن کا انکار کرتے ہو، تو کیا چیز مانے ہیں تمہارے جو تم قرآن کو نہیں مانتے ہو؟ زبور، اس کا یہ جو لفظ ہے قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، زبر کا مطلب ہوتا ہے زبر الکتاب، یعنی موٹی لکھائی، کسی بھی لکھی ہوئی چیز کو زبر کہا جاتا ہے یا زبور کہا جاتا ہے. اگر کوئی لکھائی تھوڑی سی موٹی اور ابھری ہوئی ہو اس کو بھی یہی لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا سورہ کہف آپ پڑھتے ہی ہوں گے جمعہ کے دن، تو وہاں پر جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے، تو ذوالقرنین نے جو لفظ استعمال کیا تھا زبر الحدید، کہ مجھے تم لوہے کے چند ٹکڑے سلیں لا کے دو، تو مضبوط چیز کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ زبور جو کتاب تھی، یہ کتاب داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، اس میں شریعت کے کوئی احکام اور مسائل نہیں تھے، کوئی فقہی بحث نہیں تھی، کوئی احکامات نہیں تھے، یہ دراصل حمد و ثنا اور مناجات اس میں موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور مناجات کی صورت میں ہے، جیسے نظم ہوتی ہے نا، ریمکس ورڈز جو ہوتے ہیں. اور داؤد علیہ السلام کے اور زبور کے بارے میں آتا ہے کہ زبور جو پڑھا کرتے تھے داؤد علیہ السلام، جب پڑھتے تو چرند اور پرند سب ان کا ساتھ دیتے تھے، اتنی خوبصورتی اور اتنی خوشلحانی کے ساتھ یہ زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا. اور یہ بھی بات پتہ چلتی ہے، بہرحال اسرائیلیات میں سے ہم इसकी ना हम तकजीब करते हैं ना तस्दीक करते हैं कि कहा जाता है कि वो अपने घोड़े की जैन कसा करते उतनी देर में जुबूर पढ़ लिया करते थे वो, और आपकी खुशलहानी की वजह से आसपास के जितने जो और मखलूक थी वो भी आपका साथ देती थी। इसीलिए अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह तआला जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से तिलावत कुरान किया करते थे, उनके बारे में आता है कि जब वो कुरान पढ़ रहे थे और उसकी तिलावत कर रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हें लहन दाऊदी का कुछ हिस्सा दिया गया है। इतने खूबसूरत तरीके से वो तिलावत करते थे। وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا। और कुछ रसूल तो ऐसे हैं जिनका हाल इससे पहले हम आपको बता चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका हाल आपसे बयान नहीं किया, और अल्लाह ताला ने मूसा से इस तरह से कलाम किया जैसे कि कलाम किया जाता है। रसूलों का जिक्र किया जा रहा है और एक रिवायत के मुताबिक जिसकी ऑथेंटिसिटी में थोड़ा सा ज़ोफ़ है, बहरहाल लेकिन रिवायत मौजूद है, उसमें कहा गया कि अल्लाह ताला ने 124,000 पैगंबर भेजे, और कुरान से जो हमें जिक्र मिलता है 25 पैगंबरों का जिक्र मिलता है। तो अल्लाह ताला ने सभी का जिक्र यहां नहीं किया है, कुछ पैगंबर ऐसे भी हैं जिनका जिक्र नहीं किया अल्लाह सुभानहू ताला ने, लेकिन अल्लाह ताला ने इस जमीन पर पैगंबर भेजे और कोई इलाका कोई हिस्सा जमीन का उससे खाली नहीं रहा। आगे की आयत में हम पढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी को बतौर हुज्जत के पेश किया है। तो यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुछ रसूल जिनका हमने जिक्र कर दिया कुरान में ये तो हैं ही, लेकिन कुछ रसूल ऐसे भी हैं जिनका हाल हमने अभी आपसे बयान नहीं किया है। और मूसा अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह ताला ने ऐसे बात की जैसे कि बात की जाती है, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है जिनसे अल्लाह ताला ने बात की। और कुरान में कई जगह हमें ये बात मिलती है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से एक दरख्त के पीछे से आवाज आई थी कि ऐ मूसा मैं तुम्हारा रब हूं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने सिदरतुल मुंतहा के पास अल्लाह के रसूल की अल्लाह ताला से बात हुई जब 5 नमाजें फर्ज की गई थी। रुसुलन मुबशिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुन बाद अर्रुसुल وكان الله عزيزا حكيما। ये सब रसूल लोगों को खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले थे ताकि उन रसूलों के आने के बाद लोगों के लिए अल्लाह पर कोई हुज्जत बाकी ना रहे, और अल्लाह बड़ा जबरदस्त और हिकमत वाला है। अब ये वाली बात है जो खास हमें समझना है कि रसूल जो आए थे, रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनकर आए थे। उनके हाथ में यह अख्तियार नहीं था कि वो जबरदस्ती किसी को जन्नत में डाल दें और जबरदस्ती किसी को घसीट कर दोजख से निकाल लें। नहीं, रसूल एक चॉइस लेकर आते हैं, एक ऑफर देते हैं रसूल। अब उस ऑफर को मानना और उस चॉइस को कबूल करना ये इंसान के जिम्मे है। अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया और फरमा दिया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा कि हमने इंसान को हिदायत दे दी, उसे रास्ता खोलकर बता दिया, अब चाहे तो वह शुक्रगुजार बने चाहे तो वह नाशुक्री करे। तो यहां जो कहा जा रहा है कि रसूलों को हमने बशीर और नजीर बनाकर भेजा है, किस लिए भेजा है, लिअल्ला यकून लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जा, ताकि अल्लाह पर कोई हुज्जत बाकी ना रहे। इसी से मालूम होता है कि अल्लाह की जमीन कभी भी पैगंबरों से खाली नहीं रही, कोई दौर ऐसा नहीं आया कि अल्लाह की किताब और अल्लाह के पैगंबर मौजूद ना रहे हों, ताकि लोग इस बात को वजह जवाब बनाकर पेश ना कर सके कि अल्लाह ताला हमें सजा क्यों दी जा रही है, हमारे पास तो रसूलों की तालीमत आई नहीं, हम तो तौहीद को जानते ही नहीं। तो यहां पर अल्लाह सुभानहु ताला ने अब यह हुज्जत पेश कर दी, अल्लाह की तरफ से इत्मामे हुज्जत हो गई, और अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी फितरत में इतनी अकल तो रखी है कि वो अल्लाह और उसकी सिफात की मारिफत हासिल कर सके। आपको मालूम होगा कि वरका बिन नौफिल खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के चचेरे भाई थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पास लेकर गई थी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, کہ میرے بھائی ہیں اور وہ آسمانی کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا جو کیفیت آپ پر پیش آئی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا. اور اس زمانے میں ورقہ بن نوفل نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور وہ تورات اور انجیل لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی بچی کچھ تعلیمات ضرور موجود تھی, اور آپ دیکھیں نا کہ ان کی وہ سلیم فطرت نے اس بات کو جانچ لیا تھا, پرکھ لیا تھا. اسی بنا پر انہوں نے دین ابراہیمی پر قائم رہنے کے بجائے, جو مشرک اس وقت لوگ ہو چکے تھے, اس کی بجائے انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا جو آسمانی جو اس وقت دین قرار پایا تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے حجت قائم ہو گئی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا بری الذمہ نہیں ہو سکتا یا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں. اگر لوگ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو بات رکھ دی ہے اپنے رب کو پہچاننے کی, قدرت میں اتنی نشانیاں موجود ہیں کہ اس کو دیکھ کر انسان سوچ سمجھ سکتا ہے, غور فکر کر کے سمجھ سکتا ہے کہ واقعی میں یہ اللہ ہی نے پیدا کیے تمام چیزیں, اور وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اب اگر وہ ناکام رہا اس معاملے میں تو یہ اس کا خود کا نقصان ہے, اس لیے آخرت میں سزا بھگتنے کے لیے اس کو تیار رہنا چاہیے. قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حجت پیش کر دی کہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ مجھے تو ان حقیقتوں کا علم ہی نہیں تھا, اے اللہ آپ ہمیں سزا کیوں دے رہے ہیں, ہمیں تو معلوم نہیں تھا, نعوذ باللہ. نہیں, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کر دیں, اپنے رسول بھیج دیے, لہذا اب یہ حجت تمام ہو گئی. پھر بھی اگر انسان ان کتابوں کی طرف, رسولوں کی طرف توجہ نہ دے تو اس کا وبال اسی کی گردن پر ہوگا. اب جن لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ چکا ہے, لیکن ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اصل, کہ ہم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت یہاں پر لا کر, عزیزن حکیمہ, کہ زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے, اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کوئی ایسی بات نہ رہنے دیتا جس کی وجہ سے لوگ بعد میں کچھ کہہ سکیں کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسول بھیج دیے, کتابیں بھیج دیں. اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کس حد تک عمل کرتا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ یہ جو رسول آتے ہیں, یہ دعوت پیش کر دیتے ہیں اور یہ خیر خواہی کے لیے آتے ہیں. ان کا کچھ ذاتی مقصد, کوئی پرسنل ان کا کوئی کام نہیں ہوتا, فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے دعوت دیتے ہیں. اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے, وہ رسول کی آفر کو قبول کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے, یا رسول کی آفر کو ٹھکرا کر دوزخ کا مستحق بنتا ہے. کیونکہ رسول تو مبشرین, خوشخبری دینے والے, اور انہی کے طریقے پر چل کر کامیاب ہوا جا سکتا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمی والملائکۃ یشہدون وکفا باللہ شہیدا, بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کی بنا پر اتارا ہے, اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں, اگرچہ اللہ کی گواہی بہت کافی ہے. اب یہاں پر جو بات آئی ہے کہ اللہ نے جو چیز نازل کی ہے, الہی کا انزلہ بعلمی, آپ کی طرف جو نازل کیا گیا ہے وہ اپنے علم میں سے یا علم کی بنا پر اتارا ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن علم الہی کا خزانہ ہے. یعنی قرآن میں ایسے ایسے علوم, ایسے ایسے علم پوشیدہ ہیں جس کا ادراک انسان نہیں کر سکتا, بلکہ ہر دفعہ اس کے راز اور اس کے اسرار کھلتے چلے جائیں گے, لیکن کبھی بھی لوگ اس سے سیر نہیں ہوں گے, علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے. تو یہ قرآن دراصل اللہ تعالیٰ کے علم کا خزانہ ہے, اور جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسان کو دی ہے, جو رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے وحی کے ذریعے سے, تو انسان کے پاس وہی ایک ذریعہ ہے وحی کے ذریعے جس سے وہ حقیقت کو معلوم کر سکتا ہے. اور ایک طرح سے وحی ایک طرح اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے کہ اس نے وحی کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات دی. یہ اللہ کا کلام آج دنیا میں موجود ہے, اور اس وقت بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام کر رہے تھے اور جب آپ کو مبعوث کیا گیا, تو تمام جو خبریں تھیں, دشمنوں کی سازشیں, اس کی اطلاع بر وقت مل جانا, مسلمانوں کی مدد, پھر کوئی بھی ایسے معاملات پیش آتے فوراً وحی کا نزول ہو جاتا، فیوچر کے تعلق سے پیشن گوئیاں کہ آگے چل کر مسلمان اسلام غالب ہوں گا، مسلمان جو ہے فتح یاب ہوں گے، روم کی فتح، ایران کی فتح، یہ سب کہاں ہمیں ملتا ہے؟ وحی کے ذریعے سے۔ پھر جنت اور دوزخ کے بارے میں، قیامت کے دن کے جو حالات ہیں اس کے تعلق سے جو معلومات ملتی ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وحی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اس وحی سے اب وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس وحی کو مانتے ہیں، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ یقین کریں نہ کریں، یعنی اس وقت جو لوگ تھے یہود جو آپ کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی، اللہ گواہ ہے کہ یہ وحی آپ کی طرف ہم ہی نازل کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں فرشتوں کو بھی گواہ بنا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اکیلے اللہ کی گواہی کافی تھی، لیکن فرشتوں کو بھی گواہ بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے ہر حکم جو اللہ تعالیٰ کا بجا لاتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ہی تمام دنیا کا وہ انتظام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں فرشتے، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے فرشتوں کی گواہی قابل قبول ہے یا اعتبار کے قابل ہے کہ وہ تمام کام انجام دے رہے ہیں کائنات کے، اللہ کے اذن سے تمام جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے فرشتوں کے ہاتھوں انجام پا رہے ہیں، اور اللہ کا کلام بھی فرشتوں کے ذریعے ہی نازل ہوا، جبریل امین ہی قرآن کو لے کر نازل ہوتے تھے، لہذا فرشتوں کو بھی گواہ بنا دیا گیا۔ حالانکہ فرشتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی گواہ بنا دیا کہ اس قرآن کے نازل ہونے پر فرشتے گواہ ہیں، اور یہ وحی آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ تو اگر یہود و نصارہ نہیں مانتے ہیں اس قرآن کو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے فاؤنڈر ہیں نعوذ باللہ، تو یہ تو بہت بڑا جھوٹا الزام ہے جو وہ لگا رہے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کا انکار نہیں کر رہے ہیں ایک طرح سے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں دیکھا جائے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو گواہی دے رہا ہے یہاں پر کہ اس قرآن کو، اس وحی کو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، پھر جن لوگوں نے اس نازل کردہ وحی کا انکار کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور تک نکل گئے۔ یعنی اللہ کی وحی سے انکار کرنے کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور ایک طرح سے انسان یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اب مجھے کوئی اچھائی کی ضرورت نہیں، اور یہ یہود اسی طرح سے کرتے تھے، ضد۔ انہوں نے سوچا کہ یہ پیغمبر بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آ گیا، لہذا انہوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، ان کا حسد کے مارے برا حال ہو گیا تھا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ جو آگے آ رہا ہے نا کہ انہوں نے ظلم بھی کیا، کفر بھی کیا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تو یہ خود دور کی گمراہی میں نکل گئے۔ تو اللہ کے راستے سے روکنا کیا ہے؟ کہ خود بھی نیکی نہ کرنا، دوسروں کو بھی نیک کام نہ کرنے دینا۔ آج مسلمان بھی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہ خود تو نیک کام کرتے نہیں ہیں، اور دوسرے اگر کچھ نیک کام کرنے جا رہے ہیں، پڑھنے سیکھنے سکھانے جا رہے ہیں، یہ کیا تم نے قرآن لگا دیا ہے ہر دفعہ؟ اچھے بھلے چین سے گھر میں بیٹھے تھے، بڑے پڑھنے کے لیے نکل گئے ہیں، تو کیوں روکنا چاہتے ہیں دین کی راہ سے؟ کیونکہ خود بھی پھر اس پر چلنا پڑے گا نا۔ اگر سارا ماحول اگر دیندار ہو جائے تو جو برے لوگ ہیں جو دین کی پابندی نہیں کرنا چاہتے ان کو بھی چلنا پڑے گا۔ تو یہ یہود کیوں صاحب بن کر بیٹھے تھے اللہ کی کتاب پر، خزانے پر، اور یہ کتاب کے بارے میں کیوں لوگوں کو علم نہیں ہونے دیتے تھے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر علم اس طرح سے عام ہو جائے گا تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ تو ان کے علماء، چونکہ یہ لوگ اہل کتاب مانے جاتے تھے اور پڑھے لکھے مانے جاتے تھے، اس لیے یہ غیر اہل کتاب کو امی کہتے تھے، اور اس بنا پر یہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے کہ ہم ان سے بڑھ کر اور برتر ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہی لوگوں میں امیوں میں سے ایک رسول مبعوث ہوا ہے، تو یہ بات ان کو گوارا نہ ہوئی، اور اسی بنا پر، حسد کی بنا پر، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اب جو لوگ ان سے پوچھنے آتے عرب میں سے، तो ये उनको शुक को शुभात में मुबतला करते। और ये बात पीछे भी कई जगह गुजर चुकी है कि ये सही जवाब नहीं देते थे। लोग अगर उलझ जाते तो अगर ये बता देते कि हाँ ये वही है, अल्लाह की तरफ से है, तो ये सही बात नहीं बताते थे। तो इसीलिए कहा गया कि इन लजीना कफरू व जुलमु लम यकुन अल्लाह लियगफिर लहुम वला लियहदियहुम तरीका। बिलाशुबा जो लोग काफिर हुए और जुल्म करते रहे, अल्लाह उन्हें हरगिज न बख्शेगा और ना ही उन्हें जहन्नम की राह के सिवा कोई दूसरी राह दिखाएगा। इल्ला तरीका जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा। और ये बात अल्लाह के लिए बहुत आसान है, जो वो जुल्म करते रहे उसकी वजह से अल्लाह उन्हें हरगिज न बख्शेगा और जहन्नम की राह के सिवा कोई दूसरी राह उन्हें ना दिखाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और ये बात अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है। तो इन्होंने अपनी किताब में तहरीफ कर दी थी, सही बात लोगों को बताते नहीं थे, उल्टा अपनी किताब में अल्लाह की नाजिल करदा किताबों में इन्होंने तहरीफ की और खुद भी उस इल्म से फायदा ना उठाया और न दूसरों को फायदा उठाने दिया। न खुद अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, न दूसरों को लाने देते थे। आम लोगों को भी इस्लाम लाने से रोकते थे और कहते थे कि चूंकि हम आला खानदान के हैं, हमारा खानदान इल्मी खानदान है, लिहाजा नबी भी इसी में से होना चाहिए, और ये रसूल चूंकि उम्मी खानदान से ताल्लुक रखता है लिहाजा ये नबी नहीं हो सकता, नाऊज़ बिल्ला। तब अल्लाह ताला पर हुज्जत, अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर इत्माम हुज्जत हो चुकी, लिहाजा अब आखिरत में जो सजा तुम्हें मिलेगी उसको कबूल करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ जहन्नम का रास्ता है। और सारी शहादत इनके खिलाफ जाती हैं, यहूद व नसारा के खिलाफ। तो अब जो उस अजाब से बचना चाहता है उसको चाहिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर और किताब कुरान पर ईमान ले आए, उससे फिर दोहरा अजर भी है। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए, अब उनका वबाल उन्हीं पर है। अल्लाह ताला के इख्तियार में तो सारी चीजें मौजूद हैं, वो तो हर चीज पर कादिर है, और अल्लाह ताला जानता है कि इनकी शरारतों से कैसे निपटा जाए। इन्होंने जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, खुद उनकी चाल उन्हीं पर कैसे उलट दी जाए। अल्लाह ताला सब चीजों से वाकिफ है और खूब जानता है कि उनसे कैसे निपटा जाए। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो इस तफसीर की बात आती है, तो किताबों में जो तहरीफ है, दरअसल ये बहुत हद तक तफासीर की वजह से भी हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान की तफसीर बहुत डिटेल में कभी भी नहीं की, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहले मुफस्सिर कुरान थे। सबसे पहले कुरान की तफसीर खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, और आपको इसमें बुखारी में बहुत सारे हवाले मिल जाएंगे आयतों के हवाले से जो अल्लाह के रसूल ने तशरीह की है। अल्लाह के रसूल ने ऐसी बहुत बड़ी बड़ी तशरीह नहीं की तकरीरों की सूरत में किसी भी कुरान की आयत की, और ना ही सहाबे कराम ने की। सिर्फ अब्दुल्ला बिन अब्बास के ज्यादा अकवाल हमें मिलते हैं तशरीह और तफसीर में, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उनके लिए दुआ की थी। लेकिन लोगों ने क्या किया कि जब देखा कि अब्दुल्ला बिन अब्बास की बात मानी जाती है रदी अल्लाह तआला अन्हु की, तो उस बिना पर लोगों ने उनके नाम से झूठ शामिल करना शुरू कर दिया तफासिर में। और फिर आप देखेंगे कि 100-150 साल के बाद जो तफासिर लिखी जाने लगी उसमें हर चीज शामिल कर दी गई, झूठी बातें, झूठी हदीसें, किस्से, कहानियां और इसराइलियात से तो भर दिया गया तफासिर को। तो हर बात हम नहीं ले लेंगे तफसीर की, जो बहुत लोग तकाजा करते हैं कि तफसीर डिटेल में हो, डिटेल में हो, डिटेल में हो। आप देखें डिटेल से क्या होता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है ज्यादातर। बात टू दी पॉइंट हो, समझ में आ जाए, और असल जो अल्लाह ताला का मकसद है कि कुरान को तो अल्लाह के रसूल ने वाजे करके बता दिया, तो आप देखें आपको अहादीस नहीं मिलेगी। और इंसान को अल्लाह के कलाम में अपनी राय देने से गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। जिस हद तक जरूरी है उस हद तक बात बता दी जाए। अगर ज्यादा किस्से कहानी और इसराइलियात को हम डिस्कस करेंगे तो ये वो झूठ का पलंदा है असल में। इसके बारे में बहुत मोहतात रहने की जरूरत है कि हम हर इसराइली रिवायत को हम इसमें नहीं बयान कर सकते तफासीर में। इमाम इब्ने तैमिया का बहुत अच्छा कौल हमें मिलता है, वो कहते हैं कि इसराइलियत से पाक करो, और तफासीर में जो उस वक्त किया गया जब तफासीर लिखी गई तो उसमें हर चीज शामिल कर दी गई, 30-30 जिल्दों की तफासीर लिखी गई। तो आप बताएं उसमें क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ 1-2 लाइन बताई थी कोई भी आयत की तफसीर की, और हर आयत की तफसीर नहीं बताई थी आपने, और हर आयत की तफसीर की जरूरत भी नहीं है। جہاں ضرورت ہے، جہاں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو وہاں اللہ کے رسول نے بتا دیا، اور بعض چیزیں ہمیں صحابہ کرام سے ملتی ہیں اور بعض چیزیں ہمیں تابعین اور تبع تابعین سے ملتی ہیں۔ تو جو قرآن سے ملتی جلتی باتیں ہیں وہ تو ہم لے لیں گے، لیکن جو قرآن سے ہٹ کر کس سے کہانیاں ہیں ان سب کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے، اسرائیلیات کو ہم نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پھر وہی اہل کتاب کی طرح راہ بھٹک جانے کا خطرہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کی آیات اللہ تعالی ہمارے دل میں اتار دے اور اس کو ہمیں ویسے ہی سمجھا دے جیسے اللہ کے رسول نے اسے سمجھایا تھا صحابہ کرام کو، اور ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ بہت زیادہ قیل و قال نہیں کرتے تھے صحابہ کرام، اور بات سمجھ جایا کرتے تھے اور فوراً عمل بھی کرتے تھے۔ آج ہم لمبی لمبی تفاسیر تو کرنے لگ گئے ہیں، لمبی لمبی تفسیروں کے پیچھے تو ہم پڑ گئے ہیں، لیکن عمل ندارد ہے۔ اللہ کے لیے عمل میں آگے بڑھیں، عمل کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود دل میں بات ڈال دے گا۔ اللہ سے دعا بھی کرتے جائیں کہ رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، وہ یسر لی امری، اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہاں پر آپ دل میں دعا یہ بھی کریں کہ تاکہ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے کلام کو سمجھ سکوں، خود میرے دل میں یہ بات اتر جائے، مجھے سمجھ آ جائے۔ اگر 10 لوگوں کو بات نہیں بھی سمجھ میں آتی، اگر میری سمجھ میں آ جاتی تو میرے لیے کافی ہے، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا